أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين يا رب العالمين. آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ جمعے میں نے سورہ کہف کی ابتدائی تین آیات کی تلاوت کی تھی اور اصل میں ارادہ یہ تھا کہ کافی دنوں سے جو وعدہ میں کرتا چلا آ رہا ہوں یعنی سورہ کہف کی جو تاثیر بعض روایات کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دجالی فتنے سے انسان کو محفوظ رکھنے والی صورت ہے, اس کی اصل اساس کیا ہے, بنیاد کیا ہے, دجالی فتنے کے ساتھ سورہ کہف کے مضامین کا تعلق کیا ہے, اس موضوع پر گفتگو کا ارادہ تھا. یہ کافی عرصے سے یہ ارادہ ملتوی ہوتا چلا آ رہا تھا. پچھلی مرتبہ میں نے کوشش کی کہ اس کا آغاز ہو جائے, لیکن اصل میں پچھلے جمعے میری طبیعت بہت خراب تھی. میں کوئٹے سے جب واپس آیا تو میرے کمر میں شدید قسم کا درد اٹھا ہوا تھا. اگلے ہی روز مجھے جو پین کلرز ہیں وہ دوائی ہے کہ جو درد کے احساس کو کچھ مدھم کر دیتی ہیں, وہ درد کو زائل تو نہیں کر سکتی, اس کے احساس کو ذرا مزمحل کر دیتی. تو ان کی ایک ہیوی ڈوز لے کر ہی میں یوم اقبال کے جلسے میں شریک ہوا تھا اور وہاں میں نے تقریر کی تھی. اس سے میری وہ تکلیف مزید بڑھ گئی تھی. چنانچہ اگلے دن جمعے میں پھر جب مجھے خطاب کے لیے آنا تھا تو اور بھی زیادہ ہیوی میڈیکیشن کے ساتھ. نتیجہ یہ نکلا کہ میں اپنی گفتگو خود اپنے اطمینان کے حد تک نہیں کر سکا, بلکہ میں نے صرف اس موضوع کا تو آغاز کیا اور بقیہ وقت میں جو باتیں میں نے علامہ اقبال اور قرآن حکیم کے مابین جو تعلق ہے, کلام اقبال کا جو گہرا ربط ہے قرآن حکیم کے فلسفہ اور حکمت کے ساتھ, اس موضوع پر جو باتیں میں نے یوم اقبال کی تقریر میں کہی تھی کچھ انہی کا اعادہ کیا, اور ان کے ضمن میں بھی مجھے یہ احساس ہوا اور آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ میری گفتگو مضبوط نہیں تھی. آج پھر صورتحال یہ پیش آ گئی ہے کہ بعض قومی اور ملی مسائل ایسے ہیں کہ جن پر اظہار خیال میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے, لہذا یہ وعدہ جو ہے یہ پھر ہم ملتوی کرنے پر مجبور ہیں. جب اللہ کو منظور ہوگا اس موضوع پر گفتگو ہوگی. میں نے جن ملی اور قومی مسائل کا تذکرہ کیا ہے ان میں اس وقت سر فہرست ہے بابری مسجد یا رام جنم بھومی کا جو تناظرہ ہندوستان میں چل رہا ہے, اس نے جو صورت اختیار کی ہے, اور ہندو مسلم مسئلہ جو بھارت کا ہمیشہ سے ایک مست مسئلہ ہے, اس میں جو شدت اور گرمی پیدا ہوئی ہے اس موضوع سے, خود ہندوستان کی سیاست پر اس کے جو گہرے اثرات مترتب ہوتے نظر آ رہے ہیں, پھر عالمی سطح پر یہ مسئلہ جو رنگ اختیار کر رہا ہے، یہ موضوع نہایت اہم ہے، نہ صرف مسلمانان ہند کے لیے، نہ صرف مسلمانان پاکستان کے لیے، بلکہ مسلمانان عالم کے لیے. اور آپ کے علم میں ہے کہ اس موضوع پر اس وقت ہر چہار طرف سے یہ مطالبہ کہہ لیں یا فرمائش کہہ لیں، یہ ہو رہا ہے کہ اس موضوع پر آج گفتگو کی جائے، اور آج کا دن جو ہے ہمارے ہاں یوم احتجاج کے طور پر منایا جا رہا ہے، اور موجودہ حالات میں یہ ایک بڑی استثنائی سی کیفیت نظر آ رہی ہے کہ اس مسئلے میں مرکزی حکومت ہو یا پنجاب کی صوبائی حکومت، سرکاری پارٹی ہو یا اپوزیشن پارٹی، یہ سب کے سب متفق ہیں اور سب کے سب اس موضوع پر، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے بے نظیر بھٹو کا بھی ایک اس پر بیان آیا بہت شدید، نواز شریف صاحب کا بھی بیان آیا اس پر، اور بھی دوسرے اکابر جو ہیں ان کے بیانات آئے، صوبائی حکومت کی طرف سے ایک اشتہار مسلسل شائع ہو رہا تھا آج کے یوم احتجاج کے سلسلے میں، آج اگرچہ اخبارات میں وہ نظر نہیں آیا، اس کے برعکس آج نظر یہ آیا ہے کہ پیپلز پارٹی کو جلوس نکال گئی ہے اس موضوع پر. پھر پاکستان سے باہر آپ کے علم میں ہے کہ سعودی عرب اور ایران نے اس موضوع پر بڑا اس مسئلے میں ایک مضبوط موقف اختیار کیا، اور جو کچھ وہ کر سکتے ہیں انہوں نے حکومت کی سطح پر گویا کہ اپنے احتجاج کو ریکارڈ کر دیا. پھر اس کا جو رد عمل ہوا ہے بھارت کی طرف سے، اور راجیو کا جو بیان آیا ہے وہ بھی آپ حضرات کے علم میں ہے کہ اس نے اسے ہندوستان کے داخلی معاملات میں دخل اندازی قرار دیا ہے اور اس تمام احتجاج کو اس نے ریجیکٹ کر دیا. یہ جو صورتحال بن رہی ہے، صورت کچھ مشابہ ہو رہی ہے اس کیفیت سے کہ جو اس سے پہلے ابھی کچھ ہی عرصہ ہوا، وہ ملعون رشدی اور اس کی وہ بدنام زمانہ کتاب شیطانی کلمات، اس کے ضمن میں جو صورت عالم اسلام میں پیدا ہوئی تھی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ایشو پر بھی تقریباً اس کے آس پاس مسئلہ بن رہا ہے. لہذا یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے اور ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے. جہاں تک احتجاج کا تعلق ہے، کسی مسجد کو منہدم کرنے کا ارادہ، اس کی جگہ پر مندر تعمیر کرنے کی خواہش، ظاہر بات ہے کہ کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا پورے پورے عرضی پر کے جو اس پر احتجاج نہ کرے، کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا جسے اس سے شدید قلبی اذیت نہ پہنچے، ذہنی خوف نہ پہنچے، اور پھر یہ کہ کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا جو اس دعا میں شریک نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس مسئلے کا کوئی ایسا حل نکالے کہ جو ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے بھی کوئی نقصان سے بچنے کی صورت پیدا کر دے، اور جو اصل مسئلہ ہے اس کے بھی لیے حل کا راستہ نکال دے. تو احتجاج میں اور دعا میں ہر مسلمان شامل ہے اور ہم بھی شامل ہیں، لیکن یہ ہے کہ اصل میں اس موضوع پر کچھ گہرے غور و فکر کی ضرورت ہے کہ اس وقت واقعہ پوری عالمی سطح پر جو صورت واقعہ ہے وہ ہے کیا. عالمی سطح پر اس وقت صورت یہ ہے، اور یہ صورت چلی آ رہی ہے 22 برس سے، 1967 کی عرب اسرائیل جنگ کے نتیجے میں یروشلم پر، بیت المقدس پر اسرائیل کا قبضہ، اور ذرا یاد کیجئے اس وقت کی کیفیت، کتنا جوش و خروش تھا اور کتنا اس وقت پورے عالم اسلام میں ہیجان پیدا ہوا، اور کیسے جلوس نکلے، اور کتنے عزائم کا اظہار ہوا کہ ہم اپنی جانیں دے دیں گے اور جہاد کریں گے اور مسجد اقصیٰ کو یہودیوں کے تسلط اور قبضے سے آزاد کرائیں گے. لیکن صورت واقعہ کیا ہے، آج 22 برس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے تو نظر آئے گا کہ شاید امت مسلمہ اسے ذہناً قبول کر، اب کہیں سے کوئی بات سننے میں نہیں، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اسرائیل کا قبضہ بیت المقدس پر تسلیم شدہ ہے. وہ ملک بھی، سب سے پہلے تو مصر نے اسرائیل کے ساتھ مفاہمت کی، اس کے بعد دوسرے ممالک بھی تیار ہیں. وہ تو صرف یہ ہے کہ شرما شرمی ہے، اس کی وجہ سے کچھ رکے ہوئے ہیں، لیکن یہ کہ اب تو اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے پی ایل او تیار ہو چکی ہے، بشرطے کہ ایک آزاد فلسطینی ریاست کا قیام، اور اس میں جو دریائے اردن کے مغرب کا جو علاقہ ہے جو 1967 کی جنگ میں جو در حقیقت اردن کا علاقہ تھا اس پر قبضہ کیا تھا اسرائیل نے، اگر وہاں ایک آزاد فلسطینی ریاست قائم ہو جائے تو پی ایل او جیسی تنظیم بھی اسرائیل کو تکلیف کرنے کے لیے مل جائے. یہ ہے صورت واقعہ، اس کو سامنے رکھیے. اور اسی کا اور زیادہ دردناک پہلو یہ ہے کہ وہ اسرائیلی وحشی جس طرح کا ظلم اٹھا رہے ہیں، جس طرح کے بچوں پر، ابھی آپ کو معلوم ہے انتفاضہ کے نام سے جو ایک ریزریکشن ہوئی ہے اور ایک تحریک اٹھی ہے، اور بچوں نے صرف یہ کہ اینٹوں اور پتھروں کے ذریعے سے جو اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا ہے، جس طرح وحشیانہ انداز میں اس پر مظالم ڈھائے گئے، پوری دنیا اس پر جاگ گئی. یہاں تک کہ میں نے آپ کو بتایا تھا اپنے امریکہ سے سفر سے واپسی پر کہ ایک اس کے لیے جو فلم تیار کی تھی ایک امریکن ٹیلیویژن کمپنی نے، اس پر بڑی رد و قدا رہی کہ اسے دکھایا جائے یا نہ دکھایا جائے، لیکن بالآخر امریکہ میں وہ فلم دکھائی گئی. لیکن یہ ہے کہ عالم اسلام کا حال اگر آپ دیکھیں گے تو نظر آئے گا کہ وہاں کوئی کس سے بس نہیں. اس لیے کہ صورت واقعہ تو یہ ہے کہ اسرائیل کا سرپرست اور محافظ امریکہ ہے، اور امریکہ کی جھولی میں اکثر و بیشتر مسلمان ممالک ہیں، اسی کے زیر سایہ ہے، اسی کی زیر حفاظت ہے. صورتحال تو یہاں تک ہے. تو زبانی کلامی اسرائیل کو یہودیوں کو جتنی چاہے گالیاں دے لیں، یہ خوب جانتے ہوئے کہ ان کا اس سرپرست امریکہ اس نے اسے بالکل اپنی ایک ریاست کا درجہ دیا ہے، اس کے ایک ایک انچ کے تحفظ کی اسی طرح ضمانت دی ہے جیسے کہ وہ اپنے ملک کی کسی ایک ایک انچ کی تحفظ کے لیے کٹ مرنے کو تیار ہے. لیکن اس کے باوجود اس پر امریکہ سے دوستی ہے، امریکہ سے ٹیمیں بڑھتی ہیں، ہر ملک جو ہے ایک دوسرے سے آگے ہے، وہ سعودی عرب ہو، ایمیریٹس ہو، وہ کوئی اور ملک ہو، خود ہم ہو، ہمارا حال جو کچھ بھی ہے وہ سب کے سامنے ہے. تو یہ تو ہے عالمی سطح پر ہماری جو ایک تو ہے جوش اور جذبہ اور جذباتی کیفیت، اور ہنگامی صورت حال کے اندر جو اس وقت جوش و خروش پیدا ہو جاتا ہے وقتی طور پر، بالکل ابال جیسے ہوتا ہے اور جیسے جھاگ ہوتا ہے، جس کی کہ وہ حدیث جو میں نے بارہا آپ کو سنائی ہے اس میں جو تشبیہ آئی ہے نہایت بلیغ اور فصیح، کہ غصاؤں کا غصائص سیل جیسے کہ سیلاب کے اوپر کا جھاگ ہوتا ہے، ایسے جھاگ ہو کر رہ جائیں گے مسلمان دنیا میں، ان کی اصل حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں. تو ایک تو عالمی سطح پر دیکھیں تو یہ نقشہ ہے. اب اس کے ساتھ ذرا یہ جو بر عظیم پاک و ہند ہے اس پر نگاہ دوڑائیے. ہم بہرحال اسی کا ایک حصہ تھے، بہت سے قریبی تعلقات ہمارے ہیں، ہماری سب سے زیادہ طویل ترین جو سرحد ہے اور جو سندیشے کی سب سے بڑی ہمارے لیے جو ہے سورس ہے وہ بھارت کے ساتھ ہے. اس ملک کے ساتھ اور بھارتی مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے کہ ہم جب بھی کچھ وہاں ہوتا ہے، قتل عام ہوتا ہے، مسلمانوں پر کچھ ظلم و ستم روا رکھا جاتا ہے، سوائے احتجاج کے کچھ نہیں کر سکتے. شور ہنگامہ، کچھ وقتی طور پر جلوس جلسے، کبھی کسی کا پتلا جلا دیں گے، کبھی کچھ اور کر دیں گے، بہت بڑی بات ہوگی تو اس ملک کی جو بھی ایمبیسی ہے اس کے سامنے جا کر کچھ شور شغب کر لیں گے، اس کے سوا کچھ کرنے کا وقت جب آتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، بالکل بے بس ہو کر. اور میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ آج سے چند سال پہلے کی بات ہے کہ رابطہ عالم اسلامی کے جو خالص ایک مسلمان تنظیم ہے سعودی عرب کے زیر سرپرستی وہ قائم ہوئی تھی، تمام عالم اسلام سے انہوں نے دو دو نمائندے لیے ہوئے ہیں جو حکومت کی سطح کے نہیں، ایک ہے حکومت کی سطح کی تنظیم، وہ بھی سعودی عرب ہی کی یوں سمجھیے کہ سرپرستی میں اور اسی کی مالی امداد سے قائم ہوئی ہے، جسے آپ آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز کہتے ہیں، او آئی سی، یا اس سے پہلے وہ اسلامک سیکرٹریٹ تھا. یہ تھا حکومتوں کی سطح پر ایک تعاون تمام مسلمان ممالک کے لیے مل بیٹھ کر بات کرنے اور اپنے مسائل پر غور کرنے کے لیے ایک فورم اور پلیٹ فارم. لیکن رابطہ عالم اسلامی اس سے بہت پہلے قائم ہوا 1962، اور میں نے شاید آپ کو بتایا ہو کہ میں اس کے تاسیسی اجلاس کا آئی وٹنس، اس میں شرکت کا مجھے ایک عجیب اتفاق ہوا کہ موقع ہو گیا، ورنہ میری تو وہ حیثیت نہیں تھی. اس میں جن دو حضرات کو دعوت دی گئی تھی سعودی عرب کی طرف سے پاکستان سے، وہ تھے مولانا سید ابو العالی مودودی مرحوم اور مولانا داؤد غزنوی مرحوم. ان دو کو بلایا گیا تھا پورے پاکستان سے علماء کی سطح پر. مولانا مودودی کے ساتھ ان کے سیکرٹری تھے خلیل حامدی صاحب، میں چونکہ اسی سال پہلی مرتبہ حج کے لیے حاضر ہوا تھا وہاں, تو حرم میں ملاقات ہوئی میری مولانا داؤد تزدری مرحوم سے. دونوں نے فرمایا کہ میرے ساتھ کوئی سیکرٹری نہیں ہے, تم میرے سیکرٹری بن کے اجلاس میں شرکت کرو. تو مجھے اور کیا چاہیے تھا, میں بہت خوش ہوا, میں اس اجلاس میں شریک رہا ہوں. اور کچھ اسرار درون پردہ جنہیں کہا جاتا ہے, اندرونی راز جو ہے, وہ اس وقت میرے علم میں آئے اور اس نے مجھے عالم اسلام کی صورتحال کو سمجھنے میں مدد ملی. البتہ یہ اس وقت کا میرا موضوع نہیں ہے. بہرحال میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سن 62 میں یہ رابطے کی تنظیم قائم ہوئی تھی, اور یہ در حقیقت حکومتوں کی سطح پر نہیں ہے بلکہ عالم اسلام کی جو مذہبی شخصیات ہیں ان کو, ان کے لیے ایک پلیٹ فارم ہے کہ وہ مل کر بیٹھے اور اپنے مسائل پر غور کریں. تو چند سال پہلے کا یہ واقعہ مجھے بتایا گیا کہ وہاں ایک قرارداد پاکستانی وفد کی طرف سے تجویز پیش ہوئی کہ کشمیر کے مسئلے پر پیش کی جائے اور ہندوستانی مسلمانوں کی حمایت میں پیش کی جائے, اور وہ قرارداد منظور ہو تاکہ ہندوستان کی حکومت پر اس کا کوئی دباؤ پڑے. تو ہندوستان کے بہت بڑے نمائندے, بہت بڑے عالم ہیں, میں ان کا نام اس وقت نہیں لینا چاہتا, انہوں نے کہا کہ میں ہاتھ جوڑتا ہوں کہ خدا کے لیے اس موضوع پر آپ گفتگو نہ کریں, اس لیے کہ آپ صرف قرارداد پاس کر کے رہ جائیں اور اس قرارداد کی قیمت بھی ہندوستانی مسلمان کو اپنے خون اور اپنے مال کے ذریعے سے دینی پڑے گی. آپ تو کچھ اور نہیں کریں گے, قرارداد پاس کر کے گھروں کو چلے گئے, کچھ اور کرنے کے آپ قابل نہیں. لیکن یہ ہے کہ ہندوستان کی حکومت اور ہندو جو ہے وہ پھر سوچتا ہے کہ اچھا ان کی حمایت میں بولنے والے باہر ہیں, اس کا مطلب ہے یہ باہری لوگ ہیں, ان کا تعلق باہر سے ہے, یہ ملک کے اندر اور ملک کے وفادار نہیں ہے, بلکہ ان کے حمایتی جو ہے وہ ملک کے باہر ہے, یہ ملک کے باہر اپنی نگاہیں رکھتے ہیں, لہذا اس کی قیمت ہندوستان کے مسلمانوں کو اپنے خون اور اپنے مال اور جائیداد کی شکل میں دینی پڑتی ہے. جلائی جاتی ہے ان کی املاک, دکانیں جلائی جا رہی ہیں, مکان جلائے جا رہے ہیں, جائیداد جلائی جا رہی ہے ان کے خون سے ہونے کے لیے. میں اس صورت حال کا ایک تقابل آج سوچ رہا تھا تو میں کر رہا تھا, اور میں آج یہ بڑی اہم باتیں ہیں جو آپ کے گوشت گزار کر رہا ہوں ان پر غور کی, کہ تقسیم ہند سے قبل یا آزادی سے قبل کی صورت حال سے تقابل, اس وقت بھی فسادات ہوتے تھے, اس وقت بھی بہار میں مسلمانوں کے خلاف بہت بڑا فساد ہوا تھا, قتل عام ہوا تھا, لیکن کم سے کم یہ تو ہوا تھا کہ پنجاب سے بھی مسلمان گئے تھے اور سندھ سے بھی مسلمان گئے تھے, اپنے بہاری بھائیوں کے زخموں پر برہم رکھنے کی تو کوئی پوزیشن تھی, کوئی امدادی سامان تو لے کر گئے تھے, ان کے لیے کوئی وہ تھا کہ جس کے بارے میں انہیں یہ اندازہ ہوتا تھا کہ ہمارا بھی کوئی نام لینے والا ہے, کوئی وقت پر آ کر ہماری تکلیف پر دو آنسو ہی مار سکتا. سب سے کثیر تعداد میں سندھی مسلمان وہاں پہنچا, اور اسی وقت انہوں نے دعوت دی تھی کہ ہم آپ کو دعوت دیتے, آئیے آپ سندھ میں آ کر آباد ہو جائیں, اگر یہ ملک جو ہے آپ کے لیے اس قدر آپ کے لیے دشوار بنا دیا گیا ہے یہاں زندگی گزارنا, آئیے ہمارے دروازے کھلے ہوئے. یہ صورت حال تھی آزادی سے قبل, تقسیم سے پہلے. آج صورت حال کیا ہے کہ اسی بہار کے باشندے ہندوستان بنگلہ دیش میں بیٹھے مصر تھے, کہ ہم نے تو اگر ہجرت کی تھی بہار سے تو پاکستان میں کی, ہم کسی بنگلہ دیش کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑنے والے نہیں تھے, لہذا ہم پاکستانی ہیں, ہمارے لیے آنے کا راستہ کھولا جائے. اور آپ کے علم میں ہوگا کہ اسی رابطہ عالم اسلام نے جو کمیٹی بنائی تھی اس کی طرف سے یہ بات کھول کر کہہ دی گئی ہے کہ پیسے کا کوئی مسئلہ نہیں, پیسے تو ہم پورے کے پورے دینے کو تیار ہیں, لیکن وہی پاکستانی قوم ہے کہ جو اپنے دروازے نہیں کھول سکتے. اس وقت جو صورت حال ہے وہ تو ہے ہی, لیکن پچھلے 11 سال گزر گئے, ان کے اندر بھی کوئی دروازہ نہیں کھولا جا سکا ان کے لیے, وہ انہیں کیمپوں میں پڑے سڑ رہے ہیں, اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ آج ہم میں سے کوئی جا نہیں سکتا, ان کے زخموں پر مرہم رکھنے والا کوئی نہیں, وہاں جا کر ان سے ہمدردی کے دو بول کہنے والا کوئی نہیں, اور ہندوستان کا مسلمان اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ بھاگلپور کے اندر اگر کوئی فساد ہو رہا ہو تو کوئی ہندوستان کے کسی علاقے سے مسلمان وہاں پہنچ جائے, وہ تو اپنے گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے بھی اپنی خیر بنا رہے ہیں کہ پتا نہیں کب یہ آگ جو ہے, جیسا کہ میں نے عرض کیا کئی مرتبہ, آگ تو جب لگتی ہے تو آگ تو اندھی ہے, وہ تو یہ نہیں دیکھتی کہ اس گھر تک میں محدود رہوں اگلے گھر تک میں جاؤں, وہ آگ تو لگے گی تو شاید کہ جنوبی ہند, اس لیے کہ کرناٹک کے علاقے میں ایک فساد ہو چکا ہے جہاں کبھی نہیں ہوا, بنگلور کے اندر فساد ہوا تھا کیونکہ اب تک پیسہ, اور ان علاقوں کے اندر کوٹا بوندی یہ ایک ریاست تھی, راجستھان میں اب شامل ہے کوٹا, یہ دریائے چمبل پر ایک شہر ہے, اور میں نے تقسیم ہند سے قبل میں نے اس شہر کی سیر بھی کی ہے، بہت پرسدا مقام ہے، وہاں کبھی ہندو مسلم فساد نہیں ہوا، اور ابھی جبکہ میں وہاں ہندوستان میں تھا کوٹا میں فساد ہوا، قتل عام ہوا، اندور میں فساد ہوا، قتل عام ہوا، راجستھان تو جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کبھی وہاں ہندو مسلم فساد ہوا ہی نہیں، بلکہ ہندو راجپوت ریاستوں کے اندر سول سروس میں اکثر و بیشتر مسلمان، سب سے زیادہ کارندے وہاں کے مسلمانوں، مسلمانوں کو ہر طرح کا تحفظ حاصل ہے۔ تو یہ صورتحال جو ہے کہ اب ہم پہلے سے کے مقابلے میں کمزور تر ہیں، کہ اس وقت کم سے کم یہ کہ اگر وہ ابھی پاکستان اور ہندوستان کی یہ لکیر درمیان میں نہیں کھینچی تھی تو چلیے اس علاقے کے اندر کہیں فساد ہو گیا، کبھی ادھر ہو گیا، انہیں یہ بھی احساس ہوتا تھا کہ ہمارے بھی ہندو ہیں مسلم میجورٹی علاقوں کے اندر، کوئی ریٹیلیشن بھی ہو سکتی ہے، لیکن اب تو ظاہر بات ہے کہ ویسٹ پاکستان میں تو ہندو نہ ہونے کے برابر، دوسرے یہ کہ ہمارا دین ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا، نہ شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ وہاں پر کسی پر ظلم ہو رہا ہو تو اس کا بدلہ یہاں کے لوگوں سے لیا جائے، اور دین تو ہمارا کسی صورت میں بھی اس کی اجازت نہیں، تو اس حیثیت سے بھی ہمارے ہاتھ بندے ہوئے۔ اگر صرف بنگلہ دیش کے اندر زیادہ فساد ہوا ہے اس وقت، وہاں کئی مندروں کے ساتھ معاملہ ہوا ہے، پاکستان میں تو بہرحال ہماری حکومت کو یہ کرنا چاہیے، ہمیں اس کی تائید کرنی چاہیے کہ جو ہندو مائنورٹی یہاں ہے ان کی جو عبادت گاہیں ان کی حفاظت کی جائے، وہاں ہوا ہے عوامی جو بھی ایک اکثر ہوا ہے اور عوامی جذبات کے اندر جو طوفان آیا ہے، لیکن یہ ہے کہ میں اس وقت جو بات عرض کر رہا تھا کہ ٹھنڈے دل سے غور کیجئے تو آج گویا کہ ہم اس وقت سے بھی پیچھے جا چکے ہیں، کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے اس وقت جو کچھ کر سکتے تھے پاکستان کا مسلمان اس کے لیے اس وقت وہ بھی نہیں کر سکتا۔ اس اعتبار سے جب میں آج سوچ رہا تھا تو مجھے یاد آیا 1968 کا واقعہ، میں نے پہلے بھی آپ کو سنایا، صدر ایوب صاحب کا دور حکومت تھا اور ان کے اقتدار کے سنہاسن کے ڈولنے کا جو آغاز ہوا وہ اسی واقعے سے ہوا، عید الفطر کے چاند پر ہنگامہ ہوا، سرکاری اعلان کو علماء نے تسلیم نہیں کیا، اس پر یہ کہ حکومت کی طرف سے جبر اور تشدد ہوا اور آپ کی مساجد جس سے بھی ان کو مجبور کیا گیا کہ سرکاری اعلان کے مطابق عید جو ہے اس کی نماز ادا کرے، تو اس طرح دو عیدیں ہوئی اور ایک بڑا ہنگامہ ہوا تھا، علماء نے اس کے خلاف آواز اٹھائی، گرفتاریاں ہوئی اور ان گرفتاریوں کے بعد پھر ایک تحریک کی شکل بنی ہے، اور وہیں سے در حقیقت صدر ایوب صاحب کے اقتدار کے اس ضلعے کے اندر پہلی درد اور پہلی درار جو آئی تھی وہ اسی واقع سے، یہ فروری 1968 کا واقع، اس موقع پر مجھے آج تک یاد ہے مولانا اقشام الرحمان بھی، اب وہ بھی مرحوم ہو چکے، انہوں نے ایک تقریر کی، میں خود اس کا سننے والا ہوں سامعین میں جامعہ اشرفیہ میں، ایک تو مجھے اس تقریر کی حلاوت آج تک یاد ہے، میں نے مولانا کیے کی تقریر سنی ہے، پھر میں نے ان کی ایک کتاب پر تقریر لکھی تھی، ان کی 16 تقاریر کا مجموعہ جو ان کا آخری سفر زندگی کا ثابت ہوا، مدراس گئے تھے اور وہاں جو دن رات ان سے تقریریں کرائی گئی، کہتے رہے کہ مجھے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اتنا بوجھ مجھ پڑ رہا ہے، بس تھوڑا سا 15 منٹ بس 20 منٹ، وہ 15-20 منٹ پھر تقریر جب کرنے لگتا ہے مقرر تو پھر وہ 15-20 منٹ تو نہیں رہتے، پھر وہ تو گھنٹے بن بات جاتی ہے، لہٰذا انہیں وہیں رکھ لیا، انہوں نے وہیں ان کا انتقال کر، حالانکہ وہ ہارٹ کے مریض تھے اور اس سے پہلے داخل گئے تھے انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو واسکولر ڈیزیز جو کراچی میں ہے، لیکن بہرحال ان کا وہی انتقال ہوا، ان کا پھر جسد خاکی یہاں آیا تھا، اگلے سال میں گیا تھا وہاں مدراس، تو ان کی تقریروں کا ایک مجموعہ مرتب کیا ہوا تھا ایک صاحب نے 16 تقریروں کا، اور اس کو مجھ سے کہا تھا کہ آپ پیش نظر لکھ دیجیے، اس میں میں نے لکھا تھا کہ میں نے ان کی جو تقریر سنی تھی تو اب تک میرے ذہن میں جو تاثر تھا وہ ایک مصرے کے حوالے سے میں بیان کر سکتا ہوں کہ بلبل چہک رہا ہے ریاض رسول میں، اس مصرے ہی سے در حقیقت ان کی انداز جو تھا ان کا واس کا اور کتابت کا، نہایت رسیلا میٹھا بہت عمدہ معلوم ہوتا قادر الکلام، بلکہ میں نے اپنے اس تقریر میں لکھا تھا کہ خاتم الواعظین، میں سمجھتا ہوں کہ واس ایک فن تھا اور وہ فن اب ختم ہو چکا ہے، اور یہ خاتم الواعظین سے آخری واعظ تھے کہ جن کے بعد اب ہمارے واعظین کا سلسلہ جو ختم ہو چکا ہے، بہرحال تو مولانا شام الفانوی کی وہ تقریر میں نے سنی اور مجھے وہ جملہ آج تک یاد ہے کہ اب تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے مولانا تھانوی کٹر لیگی تھے، اول تو یہ کہ مولانا اشرف علی تھانوی پاکستان کے حامی، مسلم لیگ کے حامی، قائد اعظم کے حامی، مددگار، پھر انہی کے کہنے سے مولانا شبیر احمد عثمانی وہ مسلم لیگ میں شامل ہوئے, کام کیا. شام الحق تھانوی صاحب جو ہے اس وقت ان کا کوئی عزیز داری کا معاملہ بھی ہے, رشتے داری بھی ہے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ. دہلی میں سیکرٹیریٹ کے اندر ایک مسجد تھی, یہاں جمعے کا خطبہ دیا کرتے تھے اور پاکستان اور مسلم لیگ کے حق میں ان کی تقاریر بہت مقبول تھی. تو قطر مسلم لیگی آدمی جنہوں نے مقابلہ کیا ڈچ کر نیشنلسٹ علماء کا, مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھیوں کا, لیکن وہ شخص یہاں یہ کہنے پر مجبور ہوا کہ آج ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہ نیشنلسٹ علماء جو کچھ کہتے تھے وہ بات ٹھیک تھی. وہ جو بات کہی گئی تھی کہ لوگوں جو کچھ تم کرنے جا رہے ہو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پاکستان میں اسلام نہیں رہے گا, ہندوستان میں مسلمان نہیں رہے گا, اور یہ تقسیم ہو جائے گی, طاقت تین حصوں کے اندر بٹ جائے گی. اس لیے کہ یکجا پورے ہندوستان کے اندر مسلمان کی طاقت جو ہوتی, اور ایسے پروونسز بھی ہوتے جہاں مسلمان میجورٹی میں ہے, ظاہر بات ہے اس کا ایک اثر پڑتا ہے سیاست پر, انداز پر. ایک پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ اس کے اندر بہت کچھ اپنا وزن ڈال سکتی ہے, لیکن اب تو ہندوستان میں ایک صوبہ بھی نہیں جس کے اندر کی مسلمانوں کی میجورٹی ہو. لے دے کہ کشمیر کا مسئلہ ہے, وہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے, اس کو اسپیشل اسٹیٹس تو دیا ہوا ہے, لیکن یہ کہ اس سے آگے پورے ہندوستان میں کوئی اور صوبہ نہیں ہے جہاں مسلمان اکثریت. تو میرا ذہن ادھر جا رہا تھا کہ یہ جو سن 68 کا قول تھا مولانا شام الحق تھانوی کا, محسوس آج مجھے بھی یہ ہو رہا ہے کہ شاید وہی بات دل کی گہرائیوں سے نکل رہی ہے, لیکن یہ کہ یہ ایک فوری دست عمل ہے, گہرے غور و فکر کا نتیجہ کچھ اور. نہ اس کے بعد مولانا تھانوی پاکستان کے مخالف ہوئے تھے, نہ آج سے کہیں آپ یہ اس مغالطے میں مبتلا ہو جائیں کہ میں پاکستان کا مخالف ہو گیا ہوں. اصل بات کیا ہے, یہ ایک فوری تاثر ہوتا ہے ان حالات کو دیکھ کر کہ اگر پاکستان میں ہماری عبادتوں کے اندر بھی اب رخنا اندازی ہونے لگی. آپ غور کیجئے کہ انگریز نے ہماری عبادات کے اندر کوئی دخل نہیں دیا تھا, بلکہ اس سے اس کی کہیں زیادہ بڑی مثال یہ ہے کہ اگر پاکستان میں ہمارے آئینی قوانین کے اندر ترمیم ہوئی ہے اور شریعت کے اندر دخل اندازی کی گئی ہے جو انگریز نے نہیں کی, جو میں کہا کرتا ہوں ہندوستان میں آج تک نہیں ہوئی پاکستان میں ہو گئی, تو اس کا ایک فوری طرز رد عمل جو ہے طبیعت پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ پاکستان کاہے کے لیے بنایا تھا, اسلام کی سربلندی کے لیے بنایا تھا, یا یہ کہ اسلام کو مزید غضب پہنچانے کے لیے اور نقصان پہنچانے کے لیے بنایا تھا. ایک فوری رد عمل کے درجے میں جذباتی جو ہے اس کا یہ ایک تاثر ہے, لیکن گہرے غور و فکر کی ضرورت ہے. در حقیقت یہ پوری صورتحال میں نے جیسا کہ کئی مرتبہ عرض کیا ہے, میں اب تک پورے طور پر مطمئن ہوں کہ پاکستان کا قیام درست تھا. میرے نزدیک پاکستان کا قیام جہاں تک میں سمجھ سکتا ہوں, اللہ عالم, یہ تو فطرت کے اشارے ہیں, تاریخ کے اشارے ہیں, اور اس میں آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ کی تقویم بڑی لمبی ہوتی ہے. اللہ کا ایک دن جو ہے 1000 برس کا ہوتا ہے, جبکہ ہماری کل زندگی جو ہے 50-60 برس کی ہوتی ہے. تو ہمارے سوچ کے پیمانے بڑے چھوٹے ہیں, اللہ کے جو بھی اللہ تعالیٰ کی اسکیم ہے اور اس کی جو بھی پلاننگ ہے اس کا بڑا لمبا سلسلہ ہوتا ہے. تو اس جو ایک گریٹر جو اسکیم ہے اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً پاکستان کا قیام عالمی غلبہ اسلام کے سلسلے کی ایک کڑی ہے, اور اللہ تعالیٰ کی جو بھی اس کے سلسلے میں مشیت ہے اس کے ضمن میں قیام پاکستان کو ایک اہم مقام حاصل. لیکن اس وقت جو صورت ہے وہ یہی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. تو ایک ہے ایک معال کار کے اعتبار سے, انجام کار کے اعتبار سے, آخر کار جو صورت حال پیدا ہونے والی ہے اس کے اعتبار سے میرا جزم یقین پورا کا پورا برقرار ہے, لیکن اس وقت جو صورت حال ہے اس کے اعتبار سے ہمیں حقائق جو ہے ان کو جھٹلانا نہیں چاہیے, بلکہ ان کو دیکھنا چاہیے, تسلیم کرنا چاہیے. اصل سبب اس کا کیا ہے, وہی جو میں نے بارہا بیان کیا آج پھر آپ کے سامنے رکھتا ہوں. در حقیقت قیام پاکستان کا جو مقصد تھا اس سے انحراف کی یہ سزا ہے جو ہمیں ملی. ہم نے پاکستان بنایا تھا اسلام کے نام. کتنے مرتبہ آپ کو یہ جملہ سنا چکا ہوں قائد اعظم کا کہ ہمیں پاکستان اس لیے چاہیے, ہمیں اس لیے مطلوب ہے پاکستان کہ اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا عہد حاضر میں ایک نمونہ دنیا کے سامنے پیش کر. خیال تو یہ تھا کہ پاکستان عالمی ملت اسلامیہ کی یونیفیکیشن اور اس کے اتحاد کی طرف پہلا قدم ہے. حال یہ ہوا کہ وہ پاکستان جو دو خطوں پر مشتمل تھا وہی منقسم ہو کر رہ گیا، اسی کے دو ٹکڑے ہو گئے. اور اس وقت جو صورتحال نظر آ رہی ہے، میں نے صحیح کہا تھا کہ زنداتے دار تھپڑ رسید کیا ہے ہمارے منہ پر ایس کے سنگھ نے، جب اس نے کہا کہ تم ہندوستان میں مسلمانوں کے قتل عام کو روتے ہو، تم سندھ کے اندر تو روتے جو کچھ ہو رہا ہے، اگر یہاں پر کوئی مسلمان مسلمان کا خون بہا رہا ہے تو تمہیں کیا کچھ کہنے کا، منہ کیا ہے تمہارا. کل ایک عزیز نوجوان جو تبلیغی جماعت سے بڑی دلچسپی رکھتے ہیں، وہ بڑی پیاری بات انہوں نے کہی. انہوں نے کہا کہ ہمارے بزرگ یہ کہتے ہیں کہ جب صحابہ کرام نکلے تھے عرب سے تو وہ تین باتیں کہا کرتے تھے ہر ملک کے اندر جہاں بھی مسلمان فوج جاتی تھی، تین آپشنز ہیں، یا تو اسلام لے آؤ ہمارے بھائی بن جاؤ، یا پھر ناتحت ہو کر رہو جزیہ دو اللہ کے دین کا غلبہ ہوگا، تمہیں مذہبی آزادی حاصل ہوگی، اور یہ بھی منظور نہیں تو پھر تلوار ہی ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی. تو وہ تبلیغی بزرگ جن کا وہ قول سنا رہے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم کس منہ سے یہ بات کہیں، ہمیں تو پلٹ کر یہ جواب ملے گا. اپنے مسلمانوں کا کردار تو دیکھو پہلے، تم ہو اس پوزیشن میں کہ ہمیں دعوت دو کہ ہم اسلام لے آئیں، سب سے زیادہ گھٹیا کردار کے لوگ تو تمہارے اندر ہیں، سب سے زیادہ ضرور حال تمہاری مملکتیں، تمہاری حکومتیں، تمہاری قومیں، دنیاوی اعتبار سے بھی ذلیل اور رسوا اور دینی اعتبار سے بھی انتہائی پستی کے اندر. وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ اے باد صبا کملی والے سے جا کہیو پیغام میرا، قبضے سے امت بیچاری کے دی بھی گیا دنیا بھی گئی. لہذا ہم تو یہ بات نہیں کہہ سکتے، کیسے کہیں کس نے کہ. اگرچہ وہ چونکہ نوجوان ذرا دینی اعتبار سے بھی ان پر کچھ کسی دور میں تکلیف کا دور رہا ہے، میں نے ان سے زیادہ آرگو کرنا جو ہے وہ میں نے پسند نہیں کیا، لیکن سوال تو یہ تھا کہ اس کا منتقی نتیجہ تو یہ نکلتا ہے کہ پہلے کسی ایک ملک میں اسلامی معاشرہ قائم کر لو، پھر کیوں جاتے ہو دوسرے ملک میں جب وہاں وہ بات کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہو جو صحابہ اکرام کہتے تھے، تو خام خواہ یہ لاکھوں روپے خرچ کر کے دوسرے ملکوں میں جانا، پھر تو پوری قوت کو کسی جگہ پر مرتکز کرو، جتنی طاقت ہے اسی کسی ایک خطہ عرضی کے اندر لگا دو. یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. حضور نے تو کہیں کوئی مبلغ نہیں بھیجا، دس برس مکے سے باہر آپ نے پاؤں نہیں نکالا، جب تک کہ مکے والوں نے اپنے دارو ندوہ میں اپنی پارلیمنٹ میں فیصلہ نہیں کر لیا حضور کو قتل کر دو، تب آپ مکے سے باہر گئے ہیں طائف. اگرچہ وہاں اللہ کو منظور نہیں تھا دارالحجرت بننا، طائف کے قسمت میں نہیں تھا، اللہ نے وہ یسرین کی قسمت میں لکھا ہوا تھا، لہذا وہاں سے واپسی ہو گئی. لیکن یہ کہ حضور نے پھر جب تک کہ صلح حدیبیہ نہیں ہو گئی، جس کو قرآن نے کہا انا فتحنا لک فتحا مبینا، حضور نے عرب سے باہر نہ کوئی خط لکھا، نہ کوئی ایلچی بھیجا، نہ کوئی مبلغ بھیجا. کیا یہ ممکن نہیں تھا مبلغ بھیجنا؟ مکے میں تو حضور نے جب دعوت کا آغاز کیا تو آپ کے پاس خاصا سرمایہ تھا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، اور اس وقت آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں تھا کہ اپنے چند صحابہ کو قیصر و کسریٰ کے درباروں میں یا دوسرے ملکوں میں بھیج دیتے، کیا مشکل تھا. لیکن نہیں، یہی میں کہا کرتا ہوں کہ حضور کا طریق تبلیغ جو ہے وہ انقلابی ہے. نکلے جب ہیں مسلمان تو اس وقت نکلے ہیں جب وہ یہ کہنے کی پوزیشن میں تھے کہ تین آپشن ہیں، یا ایمان لاؤ ہمارے برابر ہو جاؤ، یا پھر نیچے ہو کر رہو یوں تو جزیہ تھا یبی وہم تاغرون، اور یا پھر یہ ہے کہ میدان میں آؤ، تلوار ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی. بہرحال واقعہ یہ ہے کہ اس وقت جو بھی صورتحال عالمی ملت اسلامیہ کی ہے اور جو ہماری ہے، اس کا سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ ہم نے پاکستان، خاص طور پر مسلمانوں نے پاکستان، انہوں نے قیام پاکستان کے مقصد سے انحراف کیا، بے وفائی کی، غداری کی ہے اللہ کے ساتھ، اپنے کیے ہوئے وعدوں کی وعدہ خلافی کی. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، میں وہ آیات آپ کو سناتا رہا ہوں، ان میں وہ بھی ہے جنہوں نے اللہ سے ایک عہد کیا تھا، لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے نوازے گا، ہمیں غنی کر دے گا، لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، خوب صدقہ کریں گے، خوب خیرات کریں گے، خوب نیک بن جائیں گے. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا تو اب انہوں نے بخل سے کام لیا، پیٹ موڑ لی، بھول گئے اپنے وعدوں کو. نتیجہ کیا نکلا؟ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کی اس غداری، ان کی اس بد اہلی کے سزا کے طور پر ان کے دلوں کے اندر نفاق کا روح پیدا کر. آج وہ نفاق ہے جس پر کہ ایس کے سنگھ کو بھی موقع ملتا ہے کہ ہمارے منہ پر تپڑ مارے. تمہارا اپنا حال یہ، سندھی اور مہاجر اور سندھی اور پٹھان، اور مہاجر اور پٹھان اور سندھی اور بلوچی اور پنجابی اور سندھی، تمہارے یہ جھگڑے تو ختم ہو جائے، پھر ہم سے بات کرنا کہ ہندوستان کا مسلمان جو ہے وہ کس حال میں ہے، اسے کس طریقے سے قتل کیا جا رہا ہے. اپنے ہاں تو اپنے گھر کو تو صرف بات ہو، پوزیشن ہیل بائی سے. اگر ہم نے اس کی طرف پیش قدمی کی ہوتی، اگر ہم نے یہاں اسلام قائم کیا ہوتا، نہ صرف یہ کہ عالمی سطح پر اس وقت ہماری ایک حیثیت ہوتی، ایک لائٹ ہاؤس بنا ہوتا ہمارا ملک، جیسے سمندروں کے اندر روشنی دکھانے کے لیے، اور جہاں چٹانیں ہوتی ہیں خطرناک پانی کی سطح کے نیچے، اس سے خبردار کرنے کے لیے لائٹ ہاؤس بنائے جاتے ہیں کہ خبردار ادھر کا رخ نہ کرنا، ورنہ یہاں پر تباہی ہے. یہاں اگر تمہارا جہاز آ جائے گا تو وہ ٹکرائے گا ان چٹانوں کے ساتھ اور پاش پاش ہو جائے گا. تو پاکستان تو پوری دنیا میں ایک لائٹ ہاؤس ہوتا ہے، نو انسانی تو ترس نہیں ہے. سب سے بڑی پیاس اس کی یہی ہے کہ کوئی نظام عدل اجتماعی اسے ملے. انسان تجربے کر رہا ہے، ہٹ اینڈ ٹرائل، ٹرائل اینڈ ایرر جسے آپ کہتے ہیں. ایک نظام کا تجربہ کرتا ہے، اس سے مایوس ہوتا ہے، دوسرے نظام کی طرف جاتا ہے، اس سے مایوس ہوتا ہے، تیسرے کی طرف جاتا ہے، بھٹک رہا ہے، در بدر ٹھوکرے کھا رہا ہے. اور یہ میں اس لیے بار بار آج کل کہہ رہا ہوں کہ عنقریب ابھی آپ کو معلوم ہے، چند مہینے پہلے 200 سالہ جشن منایا گیا انقلاب فرانس کا. یہ آزادی کی تلاش میں چلی تھی نوع انسانی کہ ہمیں آزادی ملے، ان جاگیرداروں اور وڈیروں اور لارڈز اور بیرنز، ان کے کلچز سے ہمیں آزادی ملے، اور بادشاہوں کے جبر سے. وہ جو حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کے کسی ایلچی کی طرف الفاظ منسوخ ہوا کہ انہوں نے یہ کہا تھا رستم سپہ سالار افواج ایران سے، انا قد ارسلنا، ہم اس لیے بھیجے گئے، لنخرج الناس، تاکہ ہم نکالے لوگوں کو، من ظلمات جہالت الی نور الایمان، جہالت کی تاریکیوں سے ایمان کی روشنی میں، نور ایمان میں، ومن جور الملوک الی عدل الاسلام، اور بادشاہوں کے ظلم و ستم کے پنجے سے چھڑا کر اسلام کے نظام عدل سے گشتاش کرا. یہ ہے آج سے 1400 برس پہلے کی بات. یہ 200 برس پہلے یہ سبق یاد آیا ہے یورپ کے لوگوں کو، اور ڈیوائن رائٹس آف کنگز کے مقابلے میں وہ کھڑے ہوئے. انگلستان میں کانسٹیٹیوشنل سٹرگل ہوئی ہے، لیکن اصل میں قدم اٹھایا ہے، خون دیا ہے فرانس کے لوگوں نے، اور بادشاہ کا تختہ اٹھا ہے. 200 میں ابھی چونکہ جس سفر میں گیا تھا تو 2 دن پیرس بھی ٹھہرا تھا، تو کچھ ہی دن پہلے وہاں پر بہت بڑی پیریڈ ہوئی تھی اور بہت بڑا جشن منایا گیا تھا، 200 سالہ جشن منایا گیا انقلاب فرانس. لیکن وہ آزادی انسان کو نہیں ملی. وہ جو فیض کے اشعار ہیں، اس نے پاکستان کے قیام پر یہ اشعار کہے تھے. واقعہ یہ ہے کہ بعض اشعار ایسے ہوتے ہیں جیسے حضور نے فرمایا کہ ان من الشعر لحکمتا وان من البیان لسحرا، بہت سے شعر ایسے ہوتے ہیں جن میں حکمت اور دانائی ہوتی ہے، اور بہت سی تقریریں اور بہت سے بیان اور خطاب تو جادو کا سمجھتے ہیں. تو واقعہ تو کہا یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، کہ انتظار تھا جس کا، یہ وہ سحر تو نہیں، یہ وہ سحر تو نہیں جس کی آرزو لے کر چلے تھے دوست کے مل جائے گی کہیں نہ کہیں. اب یہ اشعار جو ہے انقلاب فرانس پر بھی صادق آتے ہیں. آزادی کی چڑیا کی تلاش میں گئے تھے، اتنا خون بھی دیا، اتنی قربانیاں بھی دی، آزادی تو نہیں ملی. اس لیے کہ اگر جاگیردار کی غلامی سے نجات ملی تو سرمایہ دار مسلط ہو گئے. اب کارخانے دار کا جو ہے وہ جوا ہے گردن کے اوپر. اس لیے کہ کامل نظام تو صرف اللہ دے سکتا ہے. آپ اس نظام میں اجتماعی کے ایک حصے کو درست کریں گے دوسرا خراب، دوسرے کی طرف جائیں گے تیسرا خراب، تیسرے کو ٹھیک کریں گے پہلا پھر خراب. یہ تو اس طرح کا معاملہ ہوگا. اس لیے کہ کامل علم، کامل حکمت صرف اللہ کی ہے. تو کامل طور پر نظام عدل اجتماعی صرف اللہ دے سکتا ہے. تم اپنی اصل کی ٹھوکریں کھاتے رہو گے. لہذا جاگیردار اور زمیندار کی غلامی سے نجات ملی، سرمایہ دار کی غلامی.
آزادی کی چڑیا تو ہاتھ نہیں آئی. اس کے خلاف پھر یہ بولشویک ریولیوشن کا, یہ تو ابھی چند ہی دن ہوئے جبکہ اس کی بھی 72ویں سالگرہ منائی گئی 1917 اور یہ 1989 72 سال. اس میں کیا تھا؟ اب وہ سرمایہ دار کی جو غلامی ہے اس سے نجات پانے کے لیے کمیونسٹ ریولیوشن آیا. یہ بلڈی ریولیوشن ہے, بولشویکس اور نان شویکس کی سٹرگل, اس میں جو خون بہا ہے, زار کی فوجوں نے جو ظلم کیے ہیں ان کا مقابلہ کیا ہے, بہرحال انقلاب برپا ہوا. لیکن وہ چڑیا پھر ہاتھ نہیں آئی, اس لیے کہ نتیجے میں ایک پارٹی کی ڈکٹیٹرشپ قائم ہو. سب سے زیادہ مستبد جو نظام ہے, ٹوٹلیٹیرین جابرانہ نظام, وہ دنیا میں قائم ہوا ہے کمیونسٹ رشیا کے اندر. بول بھی نہیں سکتے, چپ رہو, صرف مشین کا پرزہ بن جاؤ یا بار برداری کے جانور بن جاؤ, کام کرو اور چارہ پانی تمہیں دے دیا جائے, بیج مل جائے گی, کھاؤ پیو, باقی فریڈم آف ایکسپریشن کس کا نام ہے بھول جاؤ, فریڈم آف ایسوسیشن جماعت سازی کا حق کس کا نام ہے بھول جاؤ. ایک بدترین قسم کی جو ہے جابرانہ نظام پائی ہو, تو وہ آزادی کی چڑیا تو پھر ہاتھ کی آئی. یہ سب کچھ در حقیقت انسان ٹھوکرے کھا رہا ہے. ہمارے پاس وہ دولت وہ نعمت, لیکن سب سے بڑھ کر ہم خائن ہیں. یہ امت پوری کی پوری سب سے بڑی خیانت کا ارتکاب کر رہی ہے. میں نے کل بھی بار ایسوسی ایشن میں واقعہ سنایا, ہندوستان میں کنڑی زبان جو ہے یہ کرناٹک کی زبان ہے اڑی, اس زبان کے اندر جماعت اسلامی ہند نے, یہ کام بہت نیک کام ہے جو جماعت اسلامی ہند کے ذریعے ہوا ہے, ہندوستان کی بہت سی لوکل جو زبانیں ہیں لینگویجز ہیں ان میں قرآن مجید کا ترجمہ بہت مختصر حواشی کے ساتھ شائع کیا گیا. اور برا نہ مانیے, میں تو اس کا قائل ہوں, گیو دی ڈیول از ڈیو, شیطان کی بھی اگر کوئی بات اچھی ہے تو تسلیم کیجیے. یہ کام اس سے پہلے اگر کیا تو صرف قادیانیوں نے کیا, ہمیں تو ضرورت نہیں ہوئی, نہ ہمت ہوئی, ہم تو کفر کے فتوے تقسیم کرتے رہے بیٹھے ایک دوسرے کے اوپر. یہ کام پہلے کیا قادیانیوں, یورپ کی تقریباً تمام بڑی زبانوں میں قرآن مجید کا ترجمہ غلط کیا غلط کیا یہ وہ جانے, لیکن یہ کہ قرآن مجید کا ترجمہ کر کے یورپ کی تمام زبانوں کے اندر اسے وہاں کے لوگوں تک پہنچانے کا کام کسی مسلمان نے, یہ کام کیا قادیانیوں نے. ہندوستان میں اس کی توفیق جماعت اسلامی کو ملی. تو کلڑی زبان کا ایک ترجمہ جب شائع ہوا تو بہت سے لوگوں کے خطوط آئے ناشر کو کہ یہ دولت آپ اب تک کہاں چھپائے بیٹھے تھے, ہم تو اللہ کے ہاں جا کر تمہارا غریبان پکڑیں گے مسلمانوں کہ تمہارے پاس یہ دولت تھی اور تم لے کر تجھے چھپا کر بیٹھے رہے. ومن اظلم ممن کتم شہادت عنده من اللہ وبالله قاتل لما تعملون, ان لوگوں سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جنہوں نے اس گواہی کو چھپائے رکھا جو اللہ کی طرف سے ان کے پاس تھی. تم بجائے اس کے کہ شہادت دیتے اس حق کی, تم نے کتمان حق کیا ہے, اس شہادت کو چھپائے رکھا.